فائزن بک، اور آپ ہی سے پناہ چاہتا ہوں. وقاصدن الیک، اور میرا قصد مولا آپ کی طرف ہے، میرا مقصود کوئی اور نہیں ہے، میرا مقصود فقط اور فقط آپ ہیں. اجدد ما اخذہ اللہ عز وجل لکم فی رقبتی من العہد والبیعت والمیثاق، اور میں تجدید کرتا ہوں اس عہد کی، اس بیعت کی، اس پیمان کی جو اللہ نے مجھ سے لیا ہے آپ کے بارے میں. عز و جل لکم فی رقبتی، اللہ نے جو عہد لیا ہے، جو میری گردن کے اوپر ہے، وہ کس چیز کا ہے؟ بالولایت لکم، کہ آپ کی ولایت کا اقرار ہے. والبراعت من اعدائکم، اور آپ کے دشمنوں سے براعت. معترفاً بالمفروض من طاعتکم، میں آیا ہوں اس حالت میں کہ میں معترف ہوں اس بات کا کہ آپ کی اطاعت میرے اوپر واجب ہے. یہ بات ہمیشہ ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے نا، ایام میں کہ جب آئے ہیں تو امام کی خدمت میں آئے ہیں، اور یہ ہمارا آنا در حقیقت یہ تجدید عہد ہے، تجدید بیعت ہے. اگر یہ چیز انسان کی نظروں میں رہے، میں سب سے پہلے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، اگر یہ چیز نظروں میں رہے تو پھر انسان کی زندگی، اس کا یعنی زندگی کی روش، اس کا عمل، اس کے اندر بہت بنیادی تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن اگر یہ حقیقت جس طریقے سے ہمارے ارد گرد جو ماحول ہے وہ اس طریقے کا ہے کہ جو انسان کو غفلت کے اندر مبتلا رکھتا ہے، اگر انسان اس عہد کی طرف اس سے غافل ہو جائے، اس کی طرف متوجہ نہ ہو، تو پھر انسان کی زندگی ایک دوسری ڈگر کے اوپر چل پڑتی ہے. بہرحال میں نے آپ کی خدمت میں ان مجالس میں جس طریقے سے اپنے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا، کہ کوشش یہ تھی کہ پہلے امام سجاد کی دعائے مکارم الاخلاق سے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور اس کے بعد پھر جو ہمارا موضوع ہے کہ امام سجاد کی حکمت عملی، کہ انشاءاللہ آج کوشش یہ کروں گا کہ بات کو نتیجے تک، اتنے اختتام تک پہنچا دوں. زیارت اس کے اندر، اس دعائے مکارم الاخلاق کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں چند جملے پیش کیے، آج فقط دو یا تین جملے اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں. کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ دعا اس طریقے سے ہے کہ جس میں بار بار صلوات کی تکرار ہے، کہ امام چند دعائیں مانگتے ہیں اور اس کے بعد پھر صلوات بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دعاؤں کو آگے بڑھاتے ہیں. کیا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ دعا کا طریقہ ہے، دعا کا ادب نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار صلوات کے بعد کہ ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حطتنی عند نفسی مثلہا، پروردگار لوگوں کی نظروں میں مجھے کوئی درجہ عطا نہیں کرنا، مگر یہ کہ وہی درجہ میری نظروں میں اس طریقے سے اتنی ہی درجہ مجھے میری نظروں میں گرا دینا. یعنی لوگوں کے درمیان پروردگار اگر مجھے منزلت عطا کر رہا ہے، مجھے کوئی درجہ عطا کر رہا ہے، تو پروردگار اس وقت تک عطا نہ کرنا، یا اس کو اس چیز کے ساتھ ہمیشہ اس کو برابری کے ساتھ رکھنا کہ پروردگار اتنا ہی مجھے میری نظروں میں گرا دینا. ولا تحدث لی عزا ظاہرا، پروردگار مجھے کوئی ظاہری عزت عطا نہ کرنا. الا احدثت لی ذلۃ باطنۃ عند نفسی بقدرها، مگر اسی مقدار میں، وہ جس مقدار میں تو نے مجھے ظاہری عزت عطا کی ہے پروردگار، اسی مقدار میں میرے نفس کے اندر وہی میرے لیے ذلت قرار دینا. کہ یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ چلنی چاہیے، ان کے اندر یہ توازن قائم رہنا چاہیے. کہ اگر یہ توازن قائم رہے گا تو انسان ہمیشہ خدا کی بندگی کے راستے میں بھی آگے بڑھتا رہے گا، اور ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی خدمت کے راستے پر آگے بڑھتا رہے گا، لوگوں کے سامنے متکبر نہیں ہو جائے گا. کیونکہ جتنا خدا کی نعمتیں انسان کے اوپر بڑھتی چلی جاتی ہیں، اگر پروردگار عالم اسے کوئی درجہ عطا کرتا ہے، اسے کوئی ظاہری عزت عطا کرتا ہے، تو نفس کے اندر ذلت اس لیے بڑھنی چاہیے کہ یہ ایک اور پروردگار عالم کا احسان ہے. میں اس لائق نہیں تھا، سزاوار نہیں تھا، لیکن میرے خدا نے مجھے یہ چیز عطا کی. یہ چیز باعث بنتی ہے کہ انسان کے نفس میں اور زیادہ خضوع پیدا ہو. پاس حدیثوں میں اس طریقے سے کہ امام سے فرمایا گیا کہ وہ کہ جس وقت امامت منتقل ہوتی ہے تو اس کا احساس کیا ہے؟ میرے مولانا نے فرمایا کہ اس میں ایک چیز یہ ہے کہ جس وقت یہ امامت منتقل ہوتی ہے اس وقت نفس کے اندر بہت زیادہ خدا کے سامنے ایک تذلل، ایک خضوع، ایک خشوع کا احساس ہوتا ہے. یعنی مومن وہ ہے کہ جو کبھی بھی اپنے آپ کو کسی بھی خدا کی مخلوق سے برتر نہیں سمجھتا، کیونکہ خدا کی مخلوق ہونے کی حیثیت میں کسی کو کسی کے اوپر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. تو اگر پروردگار عالم نے کسی کو عطا کیا ہے تو جتنا عطا کیا ہے اتنا اس کا احسان ہے، یہ اتنا زیادہ پروردگار عالم کا مدیون ہے کہ اس نے انسان کو یہ عطا کیا. فرماتے ہیں کہ دیکھیے جو صاحب شرف ہے وہ اس طریقے سے ہے، ذو شرف لا تبدره منزلة نالها وإن عظمت، صاحب شرف وہ ہے کہ اگر کتنی ہی بڑی اسے منزلت کیوں نہ مل جائے یہ اسے اپنی جگہ سے ہلاتی نہیں ہے. کہ مومن وہ ہے جو کل جبل پہاڑ کے طریقے سے ہے کہ الذی لا تزحزح الرياح، کہ جس کو ہوائیں، جس کو طوفان اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتے. ودنی، اور وہ جو کہ جو مومن نہیں ہے، جو پست ہے، وہ اس طریقے سے ہے کہ تب تب دروہ منزلتن، کہ کوئی بھی مقام، کوئی بھی چیز اسے اس طریقے سے اڑا کر لے جاتی ہے کہ کل کلا الذی یحرکہ مر النسیم، کہ جس طریقے سے کوئی گھاس کا، مثال کے طور پر گھاس کا حصہ، کوئی کا، کہ جس کو نسیم، کے جو بہت ہی ملائم ہوا ہے، وہ جو بہت نرم ہوا ہے، جب وہ چلتی ہے تو وہ بھی اسے یہاں سے وہاں کر دیتی ہے. کہ جو صاحب فضیلت ہے کبھی بھی مقام کے ملنے پر، منصب کے ملنے پر، ظاہری عزت کے ملنے پر کبھی بھی اس کے اندر کوئی فرق نہیں آتا. اور یہاں میرے مولا اس توازن کو مانگ رہے ہیں کہ پروردگار، کیونکہ اس سے پہلے عزت کو طلب کر چکے ہیں، مومن کو عزت مند ہونا چاہیے معاشرے کے اندر، تو پروردگار جتنی مجھے عزت عطا کرنا، جتنی ظاہری عزت عطا کرنا، جتنے درجات عطا کرنا، اتنا ہی میرے نفس میں اسی حساب سے پروردگار اس ذلت کو بھی پیدا فرمانا. بہرحال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام سجاد کی اگر ہم اس ساری چیزوں کو، امام کی زندگی کو سمجھنا چاہتے ہیں، آپ کی حرکت کو، آپ کی تحریک کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو اس کو ہم جب اس تناظر کے اندر دیکھیں گے کہ جو بندگی کا تناظر ہے، کہ جس کی وجہ سے میں نے بار بار اس آیت کی آپ کی خدمت میں تلاوت کی کہ پروردگار عالم اس طریقے سے ارشاد فرما رہا ہے کہ علم احد الیکم یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹوں، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ ان لا تعبدوا الشیطان، کہ دیکھو شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. فنعبدونی، اور میری عبادت کرنا، کہ ھذا صراط مستقیم. آپ کی خدمت میں نے مسلسل عرض کیا کہ انسان کی زندگی کے اندر ایک ہی حقیقت ہے، اور وہ ہے عہد بندگی، کہ انسان یا اس بندگی کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے یا عہد شکنی کر رہا ہے. اسی کے ضمن میں بیان کیا کہ پس حکومت الہیہ کا قیام، حکومت علوی کا قیام، یہ سب سے بڑی بندگی کی نشانی ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنا، اور یہ وہ بندگی کا، یہ وہ عہد ہے کہ جو پروردگار عالم نے لیا. اس لیے کوئی بھی معصوم، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ اس عہد سے ایک قدم پیچھے ہٹا ہو. اس تسلسل میں کہ یہ جو حکومت الہیہ کا قیام ہے، کہ جو ایسی حکومت ہے کہ جو عدل و انصاف کے اوپر مبنی ہے، کہ جس کے اندر الہی اقدار ہیں، اس کو تحقق بخشنا، اس کو قائم کرنا، یہ عین بندگی ہے، اور تمام معصومین نے اس کے لیے جد و جہد کی. امام سجاد کی زندگی کو بھی جب ہم اس پس منظر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر امام کے اقدامات سمجھ میں آتے ہیں. آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ امام کی اگر زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر دو امام کی زندگی کے دور نظر آتے ہیں، کہ پہلا وہ مختصر دور کہ جس کے اندر آپ کربلا کے بعد ایک اسیر کی حیثیت سے کبھی کوفے میں ہیں اور کبھی شام میں. اور یہاں میں نے آپ کی خدمت میں امام کے اور جناب زینب کے خطبات کا کچھ اشارہ کیا تھا، کہ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام یہاں پر کسی بھی قسم کی نرمی دکھانے پر تیار نہیں ہے، یہاں پہ کسی بھی چیز کو امام نظر انداز نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ یہاں پر جس نے جو بات کہی، اگر کسی نے کوئی توہین کی تو امام نے اسی وقت دندان شکن جواب دیا. کہ میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا کہ امام کا جو ایک خطبہ ہے نماز جمعہ میں شام میں، کہ جس وقت جزید بھی وہاں پر ہے، اس کی طرف اشارہ کروں گا، زیادہ فرصت نہیں ہے، فقط اشارہ کرتے ہوئے یہاں پر اس سے آگے بڑھ جاؤں. کہ امام کو لایا گیا اس طریقے سے کہ وہاں پر وہ اپنی شان و شوکت کا اظہار کرنا چاہتا تھا، جہاں پر لوگ جمع ہیں اور یزید وہاں پر موجود ہے، وہاں پر اس نے ایک خطیب کو اشارہ کیا اور وہ خطیب منبر کے اوپر گیا اور جا کر اس نے بنی امیہ کے فضائل پڑھنا شروع کیے۔ میرے مولا نے وہیں سے اس کو خطاب کیا اور کہا وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ، واہ ہو تجھ پر ہے خطیب، اشْتَرَيْتَ مَرْضَاتِ الْمَخْلُوقِ بِسَخْتِ الْخَالِقِ، تو نے مخلوق کی مرضی کو خریدا ہے مگر جو قیمت دی ہے وہ خدا کی ناراضگی ہے۔ یعنی خالق کو ناراض کر کے، خالق کو غضبناک کر کے، بے سخت الخالق، خالق کو تو نے ناراض کر کے بندوں کی، اس کے مخلوق کی مرضی کو خریدا ہے۔ فتبوا مقعدک من النار، اب تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ کے لیے تیار کر لے۔ وہیں سے امام نے کہا، جب امام بیٹھے ہوئے ہیں وہیں سے امام نے پکار کر یہ بات کہا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ تعفن لی ان اسعد ہذہ الاعواد، کہ اگر اجازت ہو تو میں بھی ان لکڑیوں کے اوپر جاؤں۔ امام نے یہاں پہ ممبر کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ لکڑیوں کو جوڑ لینے سے ممبر نہیں بنتا، جب تک صاحب ممبر اگر ممبر پہ نہ ہو تو وہ لکڑیاں تو ہیں مگر ممبر نہیں ہیں۔ ممبر اس وقت ہے کہ جو حقدار ممبر ہے، جس وقت وہ برسر ممبر ہے تو اس کے بعد چاہے پالانے شتر ہی کیوں نہ ہو وہ ممبر ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر جو صاحب حق ہے، جو حقدار ہے، اگر وہ وہاں پر نہیں ہے تو وہ لکڑیاں ہیں، وہ ممبر نہیں ہیں۔ کہا اگر اجازت ہو تو میں بھی ان لکڑیوں کے اوپر جاؤں، فَأَتَكَلَّمُ بِكَلِمَاتٍ، اور اس کے بعد میں وہ کہوں کہ لِلَّهِ فِيهِ رِضَا فی ہر رضا، وہ کہ جس میں اللہ کی رضا ہو۔ یعنی جو میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں آسن الفخر، یا پہلے ہم جو بیان کر چکے ہیں پروردگار مجھے فخر سے بچا لے، یہ فخر و مباحات نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے۔ میں وہ کہوں کہ جس کے اندر اللہ کی رضا ہو، وَلِهَوْلَا الْجُلَسَا عَجْرٌ، اور جو یہ لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے عجر ہو۔ کہ بہرحال تاریخ میں لکھا کہ یزید نہیں چاہتا تھا لیکن لوگوں نے اصرار کیا، امام منبر کے اوپر گئے اور اس کے بعد جا کر آپ نے وہ اپنا مشہور خطبہ دیا۔ کہ یہاں پہ فرصت نہیں ہے، یہ خطبہ میں نے آپ سے بارہا کہا کہ جو چیزیں یہاں پر بیان ہوتی ہیں آپ کوشش کریں کہ جا کر خود اسے پڑھیں، کہ یہاں پر یہ ساری باتیں بیان نہیں ہو سکتی، ہمارے وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، اور نہ ہی یہاں پہ بہرحال وہ جو ماحول ہے مجلس کا خاص وہ اجازت دیتا ہے کہ لفظ بلفظ چیزوں کو بیان کیا جائے۔ امام نے یہاں پہ اس طریقے سے کہ دیکھیں، اس طریقے سے کہ جو رضائے الہی کے لیے امام بیان کر رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے آغاز کیا کہ ایھا الناس اعطینا ستا، اے لوگوں ہمیں چھ چیزیں عطا کی گئیں، وفضلنا بسبعا، اور سات چیزوں کے ذریعے سے ہمیں فضیلت بخشی گئی، اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة فی قلوب المؤمنین، اللہ نے ہمیں علم دیا، ہمیں حلم دیا، اس نے ہمیں ثقافت بخشی، فصاحت عطا کی، شجاعت عطا کی، اور سب سے بڑھ کر مومنین کے دلوں میں اس نے ہمیں محبت عطا کی، وفضلنا، اور ہمیں کس بات کی فضیلت دی، بأن منا نبی المختار محمدن، کہ نبی مختار ہم میں سے ہیں، ومنا صدیق صدیق ہم میں سے ہیں، ومنا تیار تیار ہم میں سے ہیں، ومنا اسد اللہ و اسد رسول ہی، اللہ اور اللہ کے شیر اور اللہ کے رسول کا شیر ہم میں سے ہیں، ومنا سبط ہذہ الامہ، اور اس امت کے جو دو سبط ہیں، جو دو پیغمبر کے فرزند ہیں، وہ ہم میں سے ہیں۔ اور پھر میرے مولا نے اس طریقے سے دیکھیں کتنا اس کے اندر رجز کا انداز ہے، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ مجھے جانتا ہے، ومن لم یعرفنی انبعته بحسبی ونسبی، اور جو مجھے نہیں جانتا میں اپنا حسب اور نسب اس کے سامنے اشکار کر رہا ہوں۔ ایھا الناس، اے لوگوں، پھر امام نے یہاں سے آغاز کیا، انا ابن مکہ و منا، انا ابن زمزم و صفا، دیکھو میں جو ہوں میں مکہ و منا کا بیٹا ہوں، میں زمزم و صفا کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم سے اپنے تعارف کو بکرانا شروع کیا، اور اس کے بعد کہا انا من، انا ابن من بلغ به جبرائيل الى سدرۃ المنتہا, میں اس کا بیٹا ہوں کہ جسے جبرائیل سدرۃ المنتہا پر لے کر گئے, میں اس کا بیٹا ہوں. انا ابن من دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا, کہ جو اللہ سے اتنا نزدیک ہوا اور نزدیک ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ تھا یا اس سے بھی کم, اور اس کے بعد اس نے وہاں اس کی طرف وحی کی. پیغمبر سے اپنا تعارف کرانے کے بعد کہتے ہیں انا ابن من صلی اللہ بملائکۃ السما, کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس پر آسمان کے ملائکہ نے درود بھیجا. انا ابن محمد المصطفیٰ وانا ابن علی المرتضیٰ, میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں, میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں. اور پیغمبر سے تعارف کرانے کے بعد اب مولائے کائنات دیکھیں, شام کے اندر آپ جانتے ہیں کہ شام کوفہ نہیں ہے, کوفے میں اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, صحیح ساتھ نہیں دیا, لیکن مولائے کائنات کے مقام کو پہچانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب یہ اسیر کوفے میں لائے گئے تھے تو کوفے کے لوگ جس وقت بازار کے اندر تھے, بازار سجا ہوا ضرور تھا لیکن لوگ گریہ کر رہے تھے, کیونکہ کوفے کے اندر بہرحال چاہنے والے ہیں وہ ہیں کہ جو مقام کو پہچانتے ہیں, مولائے کائنات کے مقام کو پہچانتے ہیں. لیکن شام وہ جگہ ہے کہ جہاں اہل بیت کا تعارف نہیں ہے, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر لوگوں نے حیرت سے پوچھا کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے, کہ یہاں پر پروپیگنڈا بہت زیادہ ہے. اب یہاں پر اس طریقے سے مولائے کائنات کا تعارف کرا رہے ہیں, انا ابن من ضرب خراتیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ, میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے عرب کے پہلوانوں کو اس طریقے سے پچھاڑا کہ وہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ کوئی خدا نہیں سوائے خدا لا شریک کے, جس خوف میں یہاں تک پہنچے. انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین وتعانا برمحین, میں وہ ہوں کہ جس نے رسول اللہ کے سامنے دو تلواروں سے جہاد کیا, دو نیزوں سے جہاد کیا. وہاجر الہجرتین, جس نے دو ہجرتیں کیں. وباع بیعتین, اور جس نے دو دفعہ بیعت کی. وقاتل ببدر وحنین, اور جس نے بدر کے اندر جہاد کیا اور حنین میں جہاد کیا. ولم یکفر باللہ تر فتح عین, اور ایک پلک جھپکنے کی فرصت میں بھی اس نے اللہ کا کفر نہیں کیا. صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیں یہ آپ کے سامنے بیان کر چکا, مولا کہہ چکا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں جس میں اللہ کی رضا ہے. یہ بنی ہاشم کا زوم نہیں ہے, یہ زوم ہے ریاست نہیں ہے کہ جسے بیان کر رہے ہیں, یہ وہ حقانیت ہے کہ جسے آشکار کر رہے ہیں, یہ مولائے کائنات کی حقانیت کا ولایت کا دفاع کر رہے ہیں. کس طریقے سے یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو جن کو تم مانتے ہو ان کی کتنی زندگی شرک میں گزری ہے, بت پرستی میں گزری ہے. میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے پلک جھپکنے کی فرصت میں بھی جس نے کبھی کفر نہیں کیا, خدا کا کفر نہیں کیا. انا ابن صالح المومنین, میں اس کا بیٹا ہوں جو مومنین میں سب سے زیادہ صالح ہے. وہ وارث النبیین, کہ جس نے انبیاء کی میراث پائی ہے. وقام الملحدین, جو ملحدین کا قلع و قما کرنے والا ہے. وہ یعصوب المسلمین, جو مسلمانوں کے لیے محکم وہ چیز ہے کہ جس طریقے سے چکی کے اندر وہ کیل ہوتی ہے کہ جس کے گرد سب جمع ہوتے ہیں. وَيَعْقُوبُ الْمُسْلِمِينَ وَالنُّورِ الْمُجَاهِدِينَ وَزَيْنِ الْعَابِدِينَ وَتَاجِ الْبُكَّائِينَ وَأَسْبَرِ الصَّابِرِينَ, کہ جو زین العابدین ہیں, جو رونے والوں کا تاج ہے, جو سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے. وَأَفْضَلُ الْقَائِمِينَ, میں اس کا بیٹا ہوں کہ معین پہ جبرائیل, المنصور پہ میکائیل, کہ جس کی میکائیل نے اور جس کی جبرائیل نے مدد کی ہے. اور اس کے بعد قاسطین مارقین سب کا تذکرہ کرتے کرتے اس کے بعد یہاں تک فرماتے ہیں کہ ذاکا جدی علی ابن ابی طالب. یہ جو میں نے ساری باتیں بیان کی ہیں یہ میرے جد علی ابن ابی طالب کی باتیں ہیں. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ثم قال انا ابن فاطمۃ الزہرا, انا ابن سیدت نساء العالمین, انا ابن خدیجۃ الکبریٰ, دیکھو میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں, میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں. اور اس کے بعد پیغمبر اکرم سے اپنے تعارف کرانے کے بعد, مولائے کائنات کے فضائل کو پڑھنے کے بعد, پھر اپنے بابا کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس طریقے سے اپنا تعارف کراتے ہیں، انا ابن الحسین القتیل بکربلا، میں اس حسین کا بیٹا ہوں کہ جسے کربلا کے اندر قتل کر گیا گیا، انا ابن المرمل بالدنا بالدماء، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو اپنے خاک و خون میں لتڑا گیا، انا ابن من بقا علیہ الجن فی الظلماء، جس پر جنوں نے گریہ کیا، انا ابن من ناہ علیہ الطیور فی الہوا، جو وہ کہ جس کے اوپر آسمان کے اندر گردش کرتے ہوئے پرندوں نے جس پر نوحہ پڑھا، امام کہتے جا رہے تھے اور لوگ گریہ کرتے جا رہے تھے، کہ یہاں تک کہ پھر حاکم نے فامر المؤذن کہ پھر مؤذن کو حکم دیا فقطع علیہ الکلام، تاکہ امام کے کلام کو قطع کر دیا جائے، فلما قال المؤذن اللہ اکبر، جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر، قال علی لا شیء اکبر من اللہ، میرے مولا نے کہا اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، بے شک لا شیء اکبر من اللہ، فلما قال اشہد ان لا الہ الا اللہ، قال علی ابن الحسین، جب کہا کہ کوئی خدا نہیں سوائے خدا کے، تو کہا شہد بما شعری و بشری و لحمی و دہمی، علی اپنے گوشت و پوس سے، اپنے خون سے، اپنی ہڈیوں سے، اپنی ہر چیز سے گواہی دیتا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں. اور اس کے بعد فلما قال المؤذن، اس کے بعد جب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، التفت من فوق المنبر الى یزید، منبر سے میرے مولا یزید کی طرف متوجہ ہوئے، اس کی طرف مڑے، فقال، اس کے بعد میرے مولا نے کہا محمد حاذا جدی ام جدک یا یزید، یہ بتا یہ محمد میرے جد ہیں یا تیرے جد ہیں اے یزید، فَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدُّكَ فَقَدْ كَذَبْتَ وَكَفَرْتَ، اور اگر تو یہ گمان کرتا ہے کہ تیرے جد ہیں تو نے کفر اختیار کیا، تو نے جھوٹ بیان کیا، غلط بیانی کی، وَإِن زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدِّي، اور اگر تو یہ جانتا ہے کہ میرے جد ہیں تو پھر یہ بتا فَلِمَا قَتَلْتَ عِدْرَتَهُ، تو نے ان کی عدرت کو قتل کیوں کیا، کہ اس کے بعد یہ محفل برقرار نہیں رہ سکی. یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام اس طریقے سے حق کا دفاع کر رہے ہیں کہ میں نے آپ کی خدمت میں اس کے سر کو بیان کیا، کہ یہاں پر اس کربلا کا پیغام ہے کہ جو اسی انداز میں امام نے پہنچانا ہے. لیکن اس کے بعد جب مدینہ کے اندر آئے ہیں تو اب انداز کچھ اور ہے. مدینہ کی حالت میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ مولا نے تین بنیادی طور پہ کام کیے، کہ جو انحطاط فکری تھا عمومی طور پر، کہ جو اسلام کی تعلیمات تھی جسے بھلا دیا گیا تھا آپ نے اسے دوبارہ بیان کرنا شروع کیا، اسلام کی حقیقی فکر، اسلام کی فکر در حقیقت کے جو منشور ہے اس حکومت الہیہ کا، جو کانسٹیٹیوشن ہے اس حکومت الہیہ کا، آپ نے دوبارہ اسے بیان کرنا شروع کیا، دوبارہ یاد دلایا کہ دیکھو یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، پروردگار ہماری عاقبت کو، ہمارے امور کی عاقبت کو خیر قرار دے، یعنی آخرت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. یا کسی مقام پر کہہ رہے ہیں کہ اولا حر یدہ ھذہ اللماز لاہلھا، کیا کوئی ایسا آزاد مرد نہیں ہے کہ جو اس جانور کے کھائی ہوئی چیز کو، یعنی دنیا کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس بس دنیا کو اس کے اہل کے لیے چھوڑ دے، کیا کوئی ایسا آزاد مرد نہیں ہے. صحیفہ سجادیہ، رسالۃ الحقوق، امام کی یہ جو دعائیں ہیں اگر اس کو دیکھیں تو یہ تمام وہ مطالب ہیں کہ جو اسلام کی حقیقی فکر ہے، ایک آگاہانہ زندگی کے لیے جو چیزوں کی، جن معارف کی ضرورت ہے، امام نے ان معارف کو ان دعاؤں کے لباس میں بیان کیا ہے. اسی لیے میں نے کل آپ کی خدمت میں بہرحال چند باتیں پیش کی تھی کہ کس طریقے سے لوگوں کو آخرت کی یاد دلا رہے ہیں کہ جب تم قبر میں جاؤ گے تم ان کے نکیر کیا پوچھیں گے. یہاں پر یا ایھا الناس، اے لوگوں، لیکن اس کے مقابلے میں ایک کام امام نے یہ کیا کہ جو عام لوگ ہیں انہیں متوجہ کیا ہے حقیقت کی طرف، آخرت کی طرف، اس بات کی طرف کہ دیکھو یہ جو دنیا ہے یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ انسانیہ مزرعۃ الآخرہ ہے، یہ دنیا فانی ہے، دنیا دار الفنا ہے، دار البقا نہیں ہے، یہاں پر انسان امتحان دینے کے لیے آیا ہے. اصل زندگی وہ زندگی ہے کہ جس کا نتیجہ انسان کو وہیں اور ملے گا, یعنی اس دنیا کا نتیجہ جہاں ملے گا اصل زندگی وہ زندگی ہے. تو یہاں پر امام عمومی طور پر مخاطب ہو کر اس طریقے سے بیان کر رہے ہیں, لیکن کچھ اور امام کے خطبات ہیں, امام کے کچھ کلام ہیں کہ جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اب یہ خطاب عمومی نہیں ہے, عام لوگوں کے لیے یہ خطاب نہیں ہے. مختلف جگہوں پر تحف العقول کے اندر بھی اور خود بہار کے اندر یا اصول کافی کے اندر بھی یہ امام سے اس طریقے سے نقل ہوا ہے کہ اب جو امام نے یہاں پر خطاب کیا ہے کہ کفانا اللہ وایاکم کید الظالمین وبغی الحاسدین وبطش الجبارین. مولا کچھ لوگوں سے مخاطب ہو کر اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کفانا اللہ وایاکم, اللہ ہمیں اور تمہیں محفوظ رکھے کس سے, کید الظالمین, یہ جو ظالموں کی جو حکمت عملی ہے جو ان کے اقدامات ہیں, وبغی الحاسدین اور یہ جو حسد کرنے والوں کی سرکشی ہے, وبطش الجابرین اور جابرین کے جو اقدامات ہیں, پروردگار ہمیں اور تمہیں اس سے محفوظ رکھے. اب یہاں پہ پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امام کے ساتھ ان خطرات کے اندر امام کے ساتھ شریک ہیں, یعنی وہ جو ظالموں سے امام کو خطرہ ہے, جو حاکمین سے امام کو خطرہ ہے, وہ ان کو بھی خطرہ ہے. بس یہ عام لوگ نہیں ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امام کے ساتھ اتنے نزدیک ہیں کہ جو خطرات امام کو لاحق ہیں اس کے اندر یہ بھی شریک ہیں. اور دوسرے اس کے اندر اگر ایک نشانی جسے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ عمومی خطاب نہیں ہے کہ امام نے یہاں پر ایوہ الناس نہیں کہا, ایوہ المسلمون بھی نہیں کہا, بلکہ امام یہاں پر فرما رہے ہیں ایوہ المؤمنون, یعنی خود امام یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لا چکے ہیں, جو صاحب ایمان ہیں. کہ آپ جانتے ہیں کہ معصوم کی زبان سے ہر کسی کو, خاص طور پر ان مقدمات کے ساتھ کہ جہاں پر امام ان کو اپنے ساتھ ان خطرات کے اندر شریک قرار دے رہے ہیں, یہاں پر یہ ایمان کی سند یہ معمولی سند نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ دیکھو ایوہ المومنون, اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے, لا یفتننکم الطواغیت, دیکھو ایسا نہ ہو کہ یہ جو طاغوت ہے, طواغیت طاغوت کی جمع, ایسا نہ ہو کہ یہ طاغوت تمہیں کسی قسم کے فریب میں مبتلا کر دیں, کہیں یہ طاغوت تمہیں دھوکہ دینے کے اندر بھی کامیاب نہ ہو جائیں, ایسا نہ ہو کہ تم ان سے دھوکہ کھا جاؤ ان طاغوتوں سے. وَأَتْبَاعُهُمْ, اور ان کے پیروکاروں سے. اور اس کے بعد امام اس طریقے سے فرما رہے ہیں کہ وہ کون ہے یہ طواغیت اور ان کے اتباع یعنی ان کی پیروی کرنے والے, یہ کون ہیں, ان کی صفت کیا ہے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ اتباع من اہل رغبت فی الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی طرف رغبت رکھتے ہیں, کہ جن کی تمام رغبت اس دنیا کی طرف ہے, آخرت کے مقابلے میں یہ دنیا سے زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں. دیکھیں یہاں پر اب یہ جو امام کا انداز ہے, جو لہن ہے, یہ بہت مختلف لہن ہے. یہاں امام فقط آخرت کی طرف متوجہ نہیں کر رہے, بلکہ اس دنیا کے اندر جو خطرات ہیں, سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان کے فریب میں آ جاؤ. یہاں پر ہمیں اس طریقے سے نظر آتا ہے گویا کہ ایک جماعت ہے, ایک گروہ ہے لوگوں کا کہ جنہیں ان امام اس راستے کے اوپر کے جو راستہ ایسا ہے کہ جس کے اندر یہ تمام تر مشکلات ہیں, امام انہیں اس راستے پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دلا رہے ہیں. دیکھو ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ جو اہل دنیا ہے, جو دنیا کی طرف رغبت رکھتے ہیں, یہ تمہیں بھی فریب دے دیں. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ لوگ کے جو حق کے راستے پر چل رہے ہیں, جو امام کے ساتھ ہیں, آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ سختیاں انہی کے لیے ہیں, سب سے زیادہ پریشانیاں مصیبتیں انہی کے لیے ہیں. اور دوسری طرف جب یہ دیکھتے ہیں تو وہ لوگ نظر آتے ہیں کہ جو امام کے راستے پر نہیں ہیں, جنہوں نے امام کے عملی طور پر امام کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیا ہے, وہ ہر طریقے کی نعمتوں سے بہرہ مند ہیں, ساری آسانیاں ان کے لیے ہیں, सारी राहतें उनके लिए हैं और वो लोग के जो इमाम के साथ हैं, इमाम का साथ दे रहे हैं, तमाम तर सख्तियाँ उनके लिए हैं। इसलिए इमाम कह रहे हैं कि देखो ऐसा ना हो कि दुनिया तुम्हें धोखे में डाल दे, यानी ये वो दुनिया कि जो दुनिया तुम्हें मिल जाए मगर इस कीमत पे कि तुम्हारा ईमान तुमसे चला जाए। यहाँ पर इम्तियाज आसानियाँ तुम्हें मिल जाए लेकिन वो जो मुकाबले की सख्ती है, यहाँ पे दुनिया बाद दफ़ा दुनिया इसलिए भी दी जाती है। आप जानते हैं कि तारीख के अंदर किस तरीके से उबैदुल्ला इब्ने अब्बास जो इमाम हसन के लश्कर के सिपहसालार हैं, माविया ने जिसके बाद जब उनको इनाम व इकराम और तमाम चीज़ें जब पेशकश की तो इमाम के लश्कर को छोड़कर उस लश्कर में चले गए। तो दुनिया बाद दफ़ा दुनिया इसलिए पेश की जाती है ताकि दुनिया इंसान को मिल जाए, ये इम्तियाज़ या आसानियाँ मिल जाए, मगर वो फिर वो जो मुकाबला है, जो इस्तिकामत है, जो हक का साथ है, उसके अंदर कमी आ जाए, वहाँ पर कदम डगमगाने लगे। इमाम इस दुनिया से दूर रहने के लिए कह रहे हैं कि देखो ऐसा ना हो कि जो अहले दुनिया हैं इनकी आसानियाँ, इनकी आसाइशें कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी धोखे में डाल दें, तुम्हें भी फरेब दे दें। और फिर यहाँ पर इसके अंदर दोबारा ये चीज़ के जिससे समझ में आता है कि यहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं कि जिन तक बात की जा रही है, उमूमी मजमा नहीं है, कि इमाम कई मरतबा हुकूमत की तरफ इशारा कर रहे हैं और उसकी खयानतों की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, कि जब इससे पहले जो उमूमी खिताब है उसके अंदर आखिरत की तरफ तवज्जो ज़रूर है लेकिन वहाँ पर बराह रास्त इमाम ने हुकूमत के बारे में कोई बात नहीं की है। यहाँ पर इमाम फरमाते हैं कि इन्नल उमूर अल वारिदता अलैकुम फी कुल्ले यौमिन व लैलतिन, कि देखो ये जो तमाम दिनों रात में मिन मुज़लिमातिल फितन, ये जो रोज़ो शब जो फितने तुम्हारे ऊपर आते रहते हैं, वह हवा दसल बेद और बिदा और हर रोज़ नई नई किस्म की परेशानियाँ तुम्हारे ऊपर आती हैं, वह सुनन अल जौर और ये जोर और जुल्म तुम्हारे ऊपर ये जो जारी रहता है, ये जो मुश्किलात और परेशानियाँ हैं इसकी वजह से कि जो उमूर तुम पर वारिद हो रहे हैं, वह हैबत सुल्तान व वसवत शैतान, इन परेशानियों के अंदर एक क्या चीज़ है, इस दस्तगाह हुकूमत की हैबत है, इसका खौफ है, वह वसवत शैतान और शैतान का वसवसा है। कि यहाँ इमाम इन दोनों चीज़ों को हैबत सुल्तान और शैतान का वसवसा, वसवत शैतान, दोनों को इमाम एक दूसरे के बिल्कुल बराबर करार दे रहे हैं। ये बहुत माना खेज है कि इमाम इस तरीके से यहाँ पर हुकूमत को किससे तशबीह दे रहे हैं, फरमाते हैं कि ये तमाम जो परेशानियाँ तुम्हारे ऊपर आती हैं, ये जो फितने आ रहे हैं, ये जो जुल्म हो रहा है, ये किस लिए है, लितसब्बितल कुलूब अन तनब्बुहा, ये इसलिए है कि तुम्हारे दिलों को उस नियत या उस मकसद से कि जिसके ऊपर दिल जमा है वहाँ से हटा दें, यानी वो जो तुम्हारा हदफ है, जो तुम्हारा मकसद है जिसके लिए तुम आगे बढ़ रहे हो, तमाम मुश्किलात और परेशानियाँ इसलिए हैं कि तुम्हारे दिल उस महवर से हट जाएं, तुम्हारे दिल उस मकसद से हट जाएं। ये सारी परेशानियाँ इसीलिए आ रही हैं, ये शैतानी वसवसे इसीलिए हैं कि मुसलसल शैतान का वसवसा है कि कब तक तुम इस रास्ते के अंदर कोशिशें करोगे, इतने अरसे से देखो कोशिशें कर रहे हो मगर कोई नतीजा आया, बल्कि तुम देखो उसका असर उल्टा, जितना असर है वो माकूस असर है, असर जो है वो उल्टा असर है। लेकिन ये शैतानी वसवसे आज भी है, कितना जालिम ताकतवर है, पूरी दुनिया किस तरीके से है, दुनिया किसके कब्जे में है, आपके चंद नारे लगाने से क्या हो जाएगा, आपके मिसाल के तौर पर ये मुर्दाबाद के एक नारे से क्या हो जाएगा, आपके परचम जलाने से क्या हो जाएगा, ये तमाम शैतानी वसवसे हैं हमेशा से इसी तरीके से, ताकि वो जो नियत है, देखें जो हमारी नियत है वो वाज़ेह है, पहले दिन से आश्कार है कि हम हर जालिम के मुखालिफ हैं और हम मज़लूम के हामी हैं, चाहे जालिम ताकतवर हो या ताकतवर ना हो, और चाहे जितना ही ताकतवर क्यों ना हो, अगर जालिम है तो हम उसके दुश्मन हैं, हम उसके मुखालिफ हैं। یہی میرے مولا نے کہا تھا امام کی جو آخری وصیت تھی، کونا للظالمین خصما وللمظلومین عونا، دیکھو ظالم کے دشمن رہنا اور مظلوم کے حمایتی رہنا، مظلوم کے حامی رہنا، یہ ہمارا پیغام ہے. ہر ظالم کے دشمن ہیں اور ہم اس ملک کے وفادار ہیں، کیونکہ یہ ملک ہمارا ملک ہے. کہ کل اس ملک کی آزادی کا دن ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں، ہماری وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک انہی اسلامی اور انسانی اصولوں پر آگے بڑھے. ہم ملک کی مخالفت نہیں کرتے، ہم اس کے وفادار فرزند ہیں، لیکن اگر ہمارے ملک میں اگر ظلم کی حمایت ہو تو یہ وفاداری اس کا بیٹا ہونا ہمیں تکلیف پہنچاتا ہے، جس کے مقابلے میں ہم اپنی بات کا اظہار کرتے ہیں. ہم کبھی بھی ظلم کی حمایت نہیں کر سکتے، ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ہم کبھی بھی اس کے ظلم کے اوپر خاموش نہیں رہ سکتے. جس حد تک بھی ہوگا، جتنی ہماری وساط ہے، جہاں جہاں ممکن ہوگا ہم ظلم کی مخالفت کریں گے اور کرتے رہیں گے. کہ دیکھو یہ تمام چیزیں اس لیے ہیں، یہ تمام شیطانی وسوسے اس لیے ہیں تاکہ تمہیں اس حق پر سے ہٹا دیں، اس مقصد پر سے ہٹا دیں کہ جس کے پر تم ہو. اور وہ جو معرفت ہے، وَعَنْ مَوْجُودِ الْخُدَى وَمَعْرِفَتِ الْحَقِ، وہ جو معاشرے کے اندر ہدایت موجود ہے، وہ جو نور حق ہے، جو اہل حق ہیں، اس سے تمہیں دور کر دیں. یہ ساری پریشانیاں اسی لیے ہیں کہ اگر انسان اس راستے کو چھوڑتے تو پھر پریشانیاں نہیں ہیں، پھر ظاہری طور پر مشکلات نہیں ہیں، لیکن یہ سودا بہت گھاٹے کا سودا ہے، یہ سودا فائدے کا سودا نہیں ہے. کیونکہ انسان نے اس دنیا کے اندر ایک بہت محدود مدت کے لیے رہنا ہے. اگر اس چند لمحوں کی، چند سانسوں کی آسائشوں کی خاطر اگر انسان آپ کو چھوڑ دے تو یہ فائدے کا سودا نہیں ہے، یہ نقصان کا سودا ہے. قرآن نے کہا فما ربحت تجارتہم، جنہوں نے ایسی تجارت کی ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. بہترین تجارت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اپنے خدا کے حوالے کر دے، اپنے نفسوں کو خدا کے ہاتھ بیچ دے، اور اس کے بعد پھر خدا کے راستے میں آگے بڑھے. کہ ہمیشہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ خدا کے راستے میں آگے بڑھنا ایسا نہیں ہے. کہ عام طور سے جب خدا کے راستے کی بات کی جاتی ہے تو فوراً لوگوں کے ذہن کے اندر تلوار کا خیال آتا ہے، جہاد بالسیف کا خیال آتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہے. خود اہل بیت کی زندگی کے اندر دیکھیں تو ہمیں بہت کم جگہوں پر ایسا نظر آتا ہے، امام علی علیہ السلام کی زندگی کے اندر یا امام حسین کی زندگی کے اندر، کہ جس وقت تلوار کے ذریعے سے، سیف کے ذریعے سے جہاد ہے، اور وہ بھی جہاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جہاد نہیں ہے، وہ بھی جہاد ہے، لیکن اس کے علاوہ تمام معصومین کو جب ہم دیکھیں تو ہم ہر معصوم کی زیارت میں یہ گواہی دیتے ہیں کہ اجاہدت فی اللہ حق کا جہاد ہے. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور ایسا جہاد جو جہاد کرنے کا حق تھا. کیا امام سجاد کا جہاد کوئی کم جہاد ہے؟ ظالم کے سامنے اس طریقے سے کلمہ حق کو بیان کرنا، یا 35 سال اس کے بعد اس کے اندر جو یہ اقدامات ہیں، جو خون جگر امام نے پیا ہے لمحے لمحے میں. کہ امام نے پہلا کام کیا کیا، اگر آپ دیکھیں کہ وہ جو انحطاط فکری ہے اس کا مقابلہ کیا اس معاشرے کو، کہ جو اس حق کے راستے سے ہٹ رہا ہے، جو آخرت کی نظر، جس کی نظر آخرت کی طرف نہیں ہے، جو دنیا محور ہو گیا ہے، اس کو دوبارہ آخرت کی طرف متوجہ کیا. اور بہرحال یہ بہت دفعہ بیان ہو چکی ہے، ایسا کوئی شبہ نہیں، آخرت کی طرف متوجہ ہونے کا مطلب دنیا سے کنارہ گیری نہیں ہے، بلکہ آپ کی خدمت میں خود بیان کیا، اس حکومت حقہ کو قائم کرنا یہ سب سے بڑی بندگی ہے، سب سے بڑے آخرت محور ہونے کی دلیل ہے. کہ امام نے اس کے بعد عمومی طور پر لوگوں کو متوجہ کیا، اور پھر یہ خاص امام کے لوگ ہیں کہ جنہیں امام ثابت قدم رہنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، جنہیں امام اس طریقے سے دلداری دے رہے ہیں، حوصلہ دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ چند دنوں کی زندگی یہ اس قابل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تم حق کے راستے سے ہٹ جاؤ، جس کی وجہ سے تم ظالم کے ساتھ مل جاؤ. اور ایک اور مقام پر امام آتے ہیں، اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں کہ دیکھو، اور یہاں پر کہ آپس میں رابطے کی طرف کتنی زیادہ توجہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ ان علامت الزاہدین فی الدنیا، دیکھو وہ لوگ کہ جو دنیا کے اندر زہد اختیار کرتے ہیں، الراغبین فی الآخرہ، اور آخرت کی طرف رغبت رکھتے ہیں، ان کی علامت کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں ان کی علامت یہ ہے کہ ترکہم کل خلیط و خلیل و رفضہم کل صاحب لا یرید ما یریدون. اس کی نشانی یہ ہے کہ یہ ہر اس شخص سے کہ وہ جو نہیں چاہتا، یعنی ہر وہ شخص کہ جو وہ نہیں چاہتا جو یہ چاہتے ہیں، اس سے یہ اپنے رابطے کو توڑ دیتے ہیں. یعنی ان کا رابطہ کس سے ہے؟ ان کا رابطہ اس سے ہے، اس شخص سے رابطہ ہے کہ جو وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں. رابطہ توڑنے کا مطلب قطع تعلق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ قطع تعلق ہے، نہیں. جب تعلیمات اہل بیت کو دیکھتے ہیں تو کبھی بھی قطع تعلق کے لیے نہیں کہا، لیکن یہ جو رابطہ ہے یہ اپنائیت کا تعلق نہیں ہے، یہ ولایت بین المومنین اس کا تعلق نہیں ہے، یہ ایسا رابطہ ہے کہ جو بیگانگی کا رابطہ ہے. یہاں پر ہے، ایسا نہیں ہے قطع تعلق، لیکن یہاں پر وہ اپنائیت نہیں ہے بلکہ اجنبیت ہے. یہاں پہ اپنا اور بیگانے کے اندر فرق ہے. وہ جو وہی چاہتے ہیں جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے اپنے ہیں، اور جو وہ نہیں چاہتے چاہے تمہارے خونی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، وہ تمہارے اپنے نہیں ہیں، وہ پرائے ہیں اور بیگانے ہیں. کیسے امام نے ان لوگوں کو کہ وہ جو امام کے ساتھ ہیں، کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ کہ جو ناصر ہیں امام، ان کی ہمتیں بڑھا رہے ہیں، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کی ترغیب دلا رہے ہیں. انہیں امام یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ کہیں تم اس طریقے سے دھوکہ کھا کر جا کے ظالموں کے ساتھ مل جاؤ. اب یہاں پر بس چند ایک باتیں دیکھیں. ایک امام کی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور اس کے بعد خود یہاں پر امام نے جو اس طریقے سے اشارہ کیا کہ کئی سنگوں پہ امام نے اس کے درمیان یعنی دو کام یہ کیے کہ ان لوگوں کو ثابت قدم رکھنے کی طرف، ثابت قدمی کی طرف ترغیب دلائی، عمومی معاشرے کو حق کی طرف آگے بڑھایا، اور ساتھ ساتھ اپنی حقانیت کا بھی امام نے بیان کیا، اپنی حقانیت کا بھی اعلان کیا، کہ جس میں اس بات کو اس طریقے سے بیان کیا کہ بعض ہمارے پاس روایتیں اس طریقے سے ہیں کہ فرمایا کہ یہ جو آیتیں شرک کی آیتیں ہیں قرآن کے اندر، اس کا ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے، اس کا ظاہر جو ہے وہ وہی بت ہے، لیکن اس کا باطن وہ طاغوت ہے کہ جو اس جگہ پر بیٹھ گئے کہ جو اہل حق کی جگہ تھی، جو ہماری جگہ تھی. اللہ کی اطاعت کرو اور اس کی اطاعت کرو کہ جس کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے. امام سجاد کے کلمات میں اس طریقے سے ہمیں فراوان چیزیں نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ چند چیزیں اور بھی نظر آتی ہیں، صرف اشارہ کر دوں. دیکھیے زیادہ تر جو میں نے مطالب بیان کیے ہیں، یہ جو کتاب ہے رہبر معظم آیت اللہ خامنائی کی 250 سالہ انسان، زیادہ تر مطالب وہاں سے ہیں. اس کے علاوہ جو میں نے خطبات آپ کی خدمت میں پیش کیے لحوف کے اندر، یہ تمام چیزیں موجود ہیں. ایک اور کتاب ہے البتہ، لیکن وہ اردو کے اندر فی الحال ترجمہ نہیں ہوئی ہے، اس کتاب سے چند مطالب ہیں، لیکن بہرحال یہ 250 سالہ انسان یہ کتاب موجود ہے، آپ جا کر اس کے اندر ضرور مطالعہ کریں. زیادہ بہتر طور پر ان مطالب سے انشاءاللہ آپ آشنا ہوں گے. چند چیزیں اور بھی ہیں اس کے علاوہ. ایک امام کے بعض خطوط ہیں کہ جو امام نے ان لوگوں کو لکھے ہیں کہ جو درباری علماء ہیں، کہ جن کے اندر ایک شہاب محمد ابن شہاب الزہری کے جو پہلے امام کا نزدیکی تھا، امام کا قریبی تھا، یہاں تک کہ بعض جگہ ہے کہ امام نے اس کو اپنا بیٹا بھی کہا، لیکن وہی کہ جس سے مولا جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے، آگاہ کر رہے تھے کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ دنیا دھوکہ دے دے، اس دنیا کی وجہ سے وہ امام سے جدا ہو گئے اور جا کر ملک مروان ابن عبد الملک یا عبد الملک ابن مروان اس کی جا کر حکومت کا حصہ بن گیا. تو وہ کچھ امام کے خطوط ہیں جو امام نے لکھے ہیں. اسی طریقے سے جو حاکم ہیں عبد الملک ابن مروان، اس سے امام کے کچھ خطوط ہیں کہ جو رد و بدل ہوئے ہیں، کہ جس کے اندر امام نے کچھ جگہوں پر کافی تندی سے اس کی بات کا جواب دیا ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں نظر آتی ہیں ان کے علاوہ، لیکن اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کو اگر کہا جائے تین کام ہیں، کہ عمومی طور پہ معاشرے کی ہدایت کرنا اسلامی فکر کے مطابق، حق اہل حق جو ہیں ان کی حق ولایت کا اعلان کرنا، اس بات کو بیان کرنا کہ کون ہے کہ جو حکومت کا سزاوار ہے، کس کا حق ہے یہ، اور تیسری چیز کہ وہ لوگ کہ جو امام کے ساتھ اس وقت اس مقصد کے اندر شریک ہیں ان کو ثابت قدم رکھنا، ان کو استقامت عطا کرنا، کوشش یہ کرنا کہ وہ جڑے رہیں اور وہ اس مقابلے کی فضا میں رہیں، اس مقابلے کی فضا کو ترک نہ کریں، ان کوششوں کو، ان جد و جہد کو، جو کہ اگر حکومت الہیہ کے لیے ہے تو ظاہر سی بات ہے حکومت وقت کے خلاف ہے، تو امام ان کو ثابت قدم رکھے۔ بس آخری بات یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ دیکھیں ظاہر سی بات ہے امام موت سے تو نہیں ڈرتے، کوئی معصوم کے لیے ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ واقعی حرہ کے اندر یا مختلف مقامات پر امام نے ان دعاؤں کے ذریعے اپنی بات کو آگے بڑھایا ہے، امام نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ بہت ہی جارحانہ اقدام تھا، جس طریقے سے ہمیں امام کے اس اسیری کے دور میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس وقت جو امام کی جارحیت ہے، جو انداز ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن اس کے بعد 35 سال کی زندگی میں یہاں پر ہمیں امام کا کوئی ایسا اقدام نظر نہیں آتا۔ اور اگر وہ جو امام کے خطوط ہیں وہ بھی امام کی آخری زندگی کے خطوط ہیں کہ جس کے اندر امام نے بہت تندی سے جواب دیا ہے۔ یہیں سے اہل بیت علیہ السلام کی حکمت عملی نظر آتی ہے۔ دیکھیے موت کا خوف نہیں ہے، اتحدثنی بالقتل، یہ میرے مولا کہہ چکے ہیں کہ کیا تو ہمیں اب بھی موت سے ڈراتا ہے؟ پھر اس کی حکمت کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ اس کا راز یہ ہے کہ میرے مولا اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو اہل حق ہیں، کہ جن کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے ان لوگوں کو کہ جو ناصر ہیں انہیں جمع رکھنا ہے، ان کو آگے بڑھانا ہے، یہ وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، اور ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس منزل تک نہیں پہنچے ہیں، لیکن اگر انہوں نے امام کے ہاتھوں تربیت پائی تو یہاں تک پہنچیں گے۔ اس لیے امام اس چھوٹی سی جماعت کو اس وقت اس جنگ کے اندر یا مشکلات کے اندر نہیں ڈالنا چاہتے کہ جس کے اندر کامیابی کی امید کم ہے اور نقصان کا خطرہ زیادہ ہے۔ یہ امام کی حکمت عملی ہے کہ جس کو اس طریقے سے علماء نے بیان کیا کہ ابھی اہل بیت علیہ السلام کے باغ میں کچھ ایسے نہال ہیں کہ جنہوں نے ابھی تناور درخت بننا ہے، اگر ابھی چھوٹے پودوں کو ابھی اگر انہیں ان حوادث کے حوالے کر دیں گے، ابھی طوفانوں کے حوالے کر دیں گے تو ابھی یہ طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اگر وقت گزرے گا جب ان کی آبیاری کی جائے گی، جب انہیں سینچا جائے گا، تو یہی نہال ایسے تناور درخت بنیں گے کہ جس کے بعد آگے کی منزلیں طے ہو سکیں گی۔ اس حکمت عملی کے تحت امام نے ان کو محفوظ رکھا۔ شباہت یہ ہے کہ امام کا یہ وہ دور ہے کہ جو مکے کا دور ہے، اور مکے کا بھی وہ دور ہے کہ جب ابھی دعوت اسلام علنی نہیں ہے، ابھی پیغمبر اکرم یہ چاہتے ہیں کہ جو تھوڑے سے لوگ ہیں یہ محفوظ رہیں تاکہ یہ اپنے اس پیغام کو دوسروں تک منتقل کر سکیں، اور امام نے بہترین حکمت عملی سے اس چیز کو آگے بڑھایا کہ وہ جو حدیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ چھٹے امام سے حدیث ہے کہ ارتد الناس بعد الحسین الا الثلاثة، کہ لوگ مرتد ہوگا یعنی اس راستے سے ہٹ گئے، اہل بیت کے ساتھ جو تھے اہل بیت کا ساتھ چھوڑ دیا، ثم لحقوا وكثروا، مگر اس کے بعد جب 35 سال میرے مولا نے جد و جہد کی تو پھر لحقوا وكثروا، پھر آہستہ آہستہ لوگ ملحق ہوتے گئے اور کثیر ہوتے گئے، یہاں تک کہ جب پانچواں امام مسجد کے اندر آتے ہیں تو اب ہزاروں کا مجمع ہے جو امام کی بات سننے کا مشتاق ہے۔ کس مدینے کے اندر کہ جہاں پر 20 لوگ بھی جو ہوتے ہیں امام کے گرد بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسی مدینے کے اندر ہزاروں کا مجمع ہے جو پانچویں امام کا منتظر ہے، کہ یہ جو گواہی ایسی کہ جاہد فی اللہ حق کا جہاد ہے، کہ آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ جہاد کہ جو جہاد کرنے کا حق ہے، یہ جو ہم شہادت دیتے ہیں کہ میں یہ شہادت دیتا ہوں، کہ علماء نے بیان کیا کہ یہ شہادت خدا کو کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، اہل بیت کو کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے، یہ شہادت اہل بیت کے حق میں نہیں ہے، سب سے پہلے یہ ہمارے شعور کی شہادت ہے۔ کہ میرے مولا میں بھی یہ شعور رکھتا ہوں، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے کتنا عظیم کارنامہ انجام دیا، میں چاہتا ہوں اس شعور یعنی اس شہادت کے ذریعے میرا نام بھی ان باشعوروں میں باضمیروں میں لکھا جائے کہ جنہوں نے اس حقیقت کو درک کیا۔ کتنا عظیم کام، کیسی قربانی، اور کتنا ظلم ہے کہ آج تک امام کی جب القابات کی بات آتی ہے تو امام کو ایک امام میں مجاہد نہیں بلکہ عام طور سے کیا بیمار امام۔ بیمار ضرور ہے، بیماری کی سختی ضرور یہ ہے ضرور ہے، لیکن جتنے بیمار ہیں اس سے زیادہ مجاہد ہے قابض امام مجاہد، ایسا عظیم جہاد کیا میرے مولا نے، اور اس کے اندر شانہ بشانہ آپ کے ساتھ ثانیہ زہرا ہیں جو شہید۔ کسی بھی اہل بیت میں سے کسی کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، کسی امام کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کسی بیوی کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن ثانیہ زہرا کے بارے میں جتنا بھی میں سوچتا جاتا ہوں، واقعی صحیح کہا ہے ام المصائب، مصائب اتنے بڑے کہ شہزادی ام المصائب، کتنی مصیبتیں ہیں جو میری شہزادی نے دیکھی ہیں، علی کا بسنی کا سن ہے کہ وہ مشکل دیکھی کہ دروازہ چل رہا ہے، کبھی ماں کو پہلو شکستہ دیکھا، کبھی باپ کے سر کو شکافتہ دیکھا، کبھی بھائی کو خون اڑالتے ہوئے دیکھا، اور کبھی وہ منظر ہے کہ یہی تو میری شہزادی نے کہا کہ پنجے تن میں سے سب چلے گئے تھے لیکن بھائی آپ باقی تھے، آپ باقی تھے، تو گویا نانا بھی باقی تھے، بابا بھی باقی تھے، اما بھی باقی تھی، بھیا حسن بھی باقی تھے، بھائی حسین آپ نہیں جا رہے، یہ زینب کا پورا وجود ہے جو جا رہا ہے۔ اسی لیے تڑپ کر کہا محلن محلا یا ابن زہرا، اے فرزند زہرا تھوڑا آہستہ، ابھی زینب کی نظریں تمام کر رہی ہیں، کیسی بی بی ہے، اللہ نے لام رکھا ہے زینب اپنے باپ کی زینت، وہ جو علی کی زینت ہو اس کا مقام کیا ہوگا؟ سب نے احترام کیا ہے پیغمبر سے لے کر آتے امام تک، پانچویں امام جس نے ترک کیا ہے اس شہزادی کا خاص احترام ہے، اس کی نگاہوں کے اندر میرے مولا حسین ایسے احترام کرتے ہیں جیسے چھوٹی بہن کا نہیں بلکہ ماں کا احترام کرتے ہیں۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ ایک عجیب احترام ہے، عجیب انداز ہے زینب کے لیے، کس شان سے زینب کو کوفے میں بلایا تھا، میرے مولا نے کیسا اہتمام کیا تھا، اس بات کو مقاتل نے لکھا، علماء نے بیان کیا کہ جب میرے مولا کے سر پر ضرب لگی نا تو حضرت نے گریا کرنا شروع کیا، میرے مولا نے نگاہیں کھولی دیکھا حسن مصطفیٰ گریا کر رہے ہیں، کہا بیٹا صبر کرو، بیٹا رو نہ، امام حسین نے اس مختصر سے وقت میں اتنا گریا کیا کہ آنکھوں میں زخم آ گیا، پلکوں پر زخم آ گیا، آنکھوں کو کھول کر دیکھا، کہا حسین میرے لال صبر کرو، گریا نہ کرو، لیکن جب علی کو حجرے میں لا کر لٹایا گیا، جب سارے نامحرم ہٹے ہیں، علی نے نگاہوں کو کھول کر دیکھا، سامنے دیکھا زینب گریا کر رہی ہے، وہ جو حسنین کو صبر کی تلقین کر رہے تھے، جب زینب و کلثوم کو گریا کرتے دیکھا علی سے صبر نہ ہوا، ہائے ہائے کہہ کر زاروں قطار گریا کر،
ہزاروں ہزار گریہ کرنے لگے، نہ جانے میرے مولا کی نگاہوں میں کون سا منظر ہے، کربلا کا کون سا منظر نگاہوں میں ہے کہ ہر شہید کے لاشے کو پڑھ کر زینب نے بھائی سے تحویل لیا، یہ منظر ہے یا وہ منظر ہے جب حسین چلے زینب پیچھے تھا، یا پھر شام غریبہ کا وہ منظر ہے کہ اب نہ حسین ہے نہ عباس ہے نہ علی اکبر ہے نہ اول محمد ہے، اب زینب ہے اور یتیم بچے ہیں، کبھی ٹوٹے ہوئے درزے سے خیموں کی حفاظت ہے، کبھی بچوں کو دل سو بعض علماء نے بہت اسرار ہے شہزادی کے، بہت اسرار ہے آخری علی کا وقت ہے، باپ اور بیٹی کے درمیان اللہ جانے کیا کیا باتیں ہوئی ہوگی، شاید زینب نے کہا ہو اے مشکل کشا، اے کائنات کے مشکل کشا، جب زینب پر مشکل آئے گی، جب دربار میں جانا ہوگا، زینب کا سر کھلا ہوگا، بابا زینب پکارے گی،
اللہ علی قوم الظالمین ما تم حسین.